نفل بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ تین رکعت آپ ذکر بھی پڑھ سکتے ہیں, جس کے پڑھنے کے مختلف طریقے جائز ہیں اور ثابت ہیں. مغرب کی نماز کی طرح تین رکعت پڑھنا, ایک اور دو الگ الگ پڑھنا, یا تین پڑھنا اور دوسری رکعت میں نہ بیٹھنا وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں صحیح, یہ تمام طریقے صحیح روایات سے ثابت ہیں, کسی بھی طریقے سے ذکر پڑھے جا سکتے ہیں. تو نوافل اور سنتوں میں یہ سنت اہم تھی, ان کے ساتھ ساتھ نماز تہجد ہے, کیونکہ فرض نمازوں سے پہلے ان کا حکم آنے سے پہلے تہجد کی نماز فرض تھی. قیام اللیل کے سب سے تفصیل سے رات کی نماز کو بیان کر دیا گیا ہے, اور اسی طریقے سے اشراق کی نماز کی دو رکعتیں ہیں جو کہ سورج شروع ہونے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے, اور چاند کی نماز ہے جو سورج کی کبھی جب پھیلتی ہے 9:30 بجے کے قریب, اس وقت یہ چاند کی نماز پڑھی جاتی ہے. یہ وہ نوافل اور سنتیں ہیں جن کو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے اور ان کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے. اشراق کی دو رکعتیں ہیں, چاند کی دو رکعت یا چار یا چھ یا آٹھ تہجد کی نماز ہے, اور عام نوافل ہیں. عام نوافل جن کے بارے میں ایک صحابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ, میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اعنی علی نفسک بکثرت السجود. تو یہ مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا کثرت سے سجدے کیا کرو. تو کثرت سے نوافل پڑھنا اس سے انسان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے, اور قرب الہی کے ذرائع میں سے یہ اہم ذریعہ ہے. جس طرح نماز فرض ہے اور سنتیں اور نفل یہ نوافل میں شامل ہیں, اسی طریقے سے حج فرض ہے لیکن عمرہ اور طواف یہ نفل اور تطوع میں شامل ہیں, روزہ رمضان کے مہینے کے روزے یہ فرض ہیں لیکن ہر مہینے ایام عید کے تین روزے رکھنا, پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا, یوم عرفہ غیر حاجی کے لیے روزہ, یوم عاشورہ کا روزہ, یہ نفل اور تطوع ہیں رمضان کے باب میں. زکات فرض ہے لیکن صدقہ اور خیرات یہ نفل اور تطوع ہیں زکات کے باب میں. تو آپ یہ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہر فرض اور ہر رکن عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسی جنس سے نفل عبادات بھی ہمارے لیے رکھ لی ہیں, تاکہ جو کمی ان فرائض میں ہوگی اس کو ان نوافل سے پورا کر دیا جائے گا. اور اس حدیث کے الفاظ کیا تھے, ترمذی کی حدیث تھی, جس میں یہ تھا کہ اس شخص کی فرض رکعتوں کے بدلے ان نوافل کی رکعتوں کو قائم مقام بنا دیا. فرمایا ثم یکون سائر عمله على ذلك. حدیث کا آخر جملہ کیا تھا, ثم یکون سائر عمله على ذلك, اس کے بعد اس انسان کے سارے اعمال کا اسی طریقے سے معاملہ ہوگا. یعنی کیا کہ اگر فرض روزے میں کوئی کمی ہے تو نفل روزے کے ذریعے پوری ہو جائے گی, زکات میں کوئی کمی ہے تو صدقہ اور خیرات جو کیا ہے آپ نے اللہ کے راستے میں ہر وقت مال خرچ کرتے تھے اپنی حیثیت کے مطابق, اس سے پوری وہ کمی پوری ہو جائے گی. حج میں کوئی کمی ہے تو عمروں اور طوافوں کی برکت سے اللہ اس کو پوری فرما دے گا. تو ہر رکن اور فرض عبادت کی جنس سے نفل عبادت بھی اللہ نے ہمارے لیے رکھی, اور یہ محض اس کا لطف و کرم تھا اور اس کی مہربانی تھی کہ ان بندوں کے اندر جو کمزوریاں ہوں گی ان کی عبادات میں, ارکان میں, فرائض میں, واجبات میں, ان کو ان نوافل اور سنتوں کے ذریعے پورا کر دیا جائے. اور سب سے آخر میں اس چیز کو میں عرض کروں کہ سب سے آخری ایک چیز باقی ہے جو ولایت کے لیے اور ولی بننے کے لیے بہت اہم ہے. ایمان باللہ کی اہمیت اپنی جگہ ہے, قرآن سے لگاؤ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے, اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل, اس کی برکت اور نور, اس کی افادیت اپنی جگہ ہے. اسی طریقے سے فرائض کی ادائیگی اور نوافل یہ اپنی جگہ مہم ہے, لیکن یہ چھ وہ چیزیں تھیں جو بیان کی گئیں ولایت کے لیے, اللہ پر ایمان اور ایمان کے تمام لوازمات اور تمام شروط, اور مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جانا, اور دوسری چیز قرآن کی, تیسری سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی, اور اس میں ضمنی طور پہ ایک چیز ہم نے تقویٰ بھی بیان کر دیا تھا, اس کو الگ الگ سے سمجھے پھر یہ چھ چیزیں ہوتی ہیں, اس کو جنرل سمجھے پھر یہ تین ہوتی ہیں. تو تقویٰ کے ساتھ ساتھ پانچویں چیز فرائض کی ادائیگی تھی اور چھٹی نوافل کا بیان تھا. سب سے آخر میں جو چیز ہے وہ بڑی مہم ہے اور اہم ہے, وہ ہے اکل حلال. حلال کمائی, حلال غذا, یہ سب سے اہم ہے. اس میں دار و مدار ایمان کا بھی ہے, قرآن کا بھی ہے, تقوی کا بھی ہے, فرائض کا بھی ہے, لوازم کا بھی ہے, سنتوں کا, سب سے اچھی سے دار و مدار ہے. اس لیے کہ آپ ایمان باللہ, کہاں سے ایمان باللہ ہوگا, زبان سے ہوگا نا, دل سے ہوگا اور بدل اس کے مطابق عمل کرے گا. ایمان کہتے ہیں تقوی کیا ہے, اعمال صالحہ, اعمال صالحہ کیسے ہوتے ہیں, زبان سے یا انسان کا بدل کی حرکت کرے. اسی طریقے سے فرائض کیسے ادا کریں گے, رکو سجدہ, آپ کا بدل ملے گا تو رکو سجدہ ہوگا, نوافل ہے بدل کچھ کرے گا, قرآن ہے زبان سے اس کو پڑھیں گے. تو ان سب کا دار و مدار جس چیز پر ہے وہ ہے اکل حلال. یہ مومن اور یہ مسلم اور یہ قرآن کا قاری اور یہ متقی اور یہ فرائض اور نوافل ادا کرنے والا اور یہ دل کو روزہ رکھنے والا اور سب کو قیام کرنے والا, یہ کہاں سے کھاتا ہے, دوائی کہاں سے آتی ہے, ملازمت کہاں ہے, تنخواہ کہاں سے لیتا ہے, اس کے ہاں ملازم ہے, کاروبار کیا کرتا ہے, کاروبار میں کس طریقے پہ یہ کماتا ہے, کہاں سے کماتا ہے اور تجارت کیا ہے, اس چیز کو دیکھا جائے. عقل حلال یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک پاک ہے اور وہ پاک پاک چیزیں قبول کرتا ہے. وہ جس میں سب کچھ شبہ ہو وہ خراب چیز ہو وہ اللہ قبول نہیں کرتا. اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے نبیوں کو حکم دیا ہے. نبیوں کو کیا حکم دیا, سورہ المؤمنون میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے رسولو نبیو تم نے صرف طیب اور حلال چیزیں کھانی ہیں. وہی حکم ایمان والوں نے دیا سورہ بقرہ میں, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات, کمائی اپنی حلال رکھو. یہ حکم اللہ نے عام امتوں کو بھی دیا, رسولوں کو بھی دیا, یہ بتایا کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو دار و مدار سارا تمہاری اس رضا پر ہے جو تمہارے دیش کے اندر جاتی ہے. یہی وجہ ہے اپنے ارشاد فرمایا بھائی مسلم کی اسی حدیث میں آگے چل کے ثم ذکر الرجل اشعث اخضر یطیل السفر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا, ثم ذکر الرجل, ایک آدمی کا ذکر کیا اشعث اخضر جس کا جسم, جس کے بال, جس کے کپڑے مچھلی آلود ہیں, جو پھر سفر بہت لمبا سفر کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. یمد یدیہ الی السماء, اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے, پکارتا ہے کس کو, یا رب یا رب, اپنے رب کو پکارتا ہے. یہ سب طویل سفر کر کے مسجد تک پہنچتا ہے, حرم تک پہنچتا ہے, حج کرنے آیا, عمرہ کرنے آیا, مسجد میں اللہ کے سامنے حاضری دی, سفر بھی اللہ کے لیے کیا, جسم کو بھی تھکایا, جسم کے نشان بھی لگ گئے سفر کے, سب کچھ ہے. لیکن فرمایا کہ جب یہ اپنے ہاتھ بلند کر کے یا رب کہتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ ہم سے تمہاری کوئی بات وسیلہ نہیں ہے, وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ, اس کا کھانا بھی حرام, اس کا پینا بھی حرام, بدن میں جو کپڑے ہیں یہ بھی حرام تھے, وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ, پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی حرام کی ہے. ارشاد فرمایا بولا اس کی اس ندا کو, اس پکار کو کیسے سنا جائے. اور دوسری صحیح حدیث نے فرمایا کہ ایو جیسا دن او لحم نبت من سخت فنار اولا, ہر وہ بدن اور جسم جو حرام سے پلے اس کے لیے اس کا ٹھکانہ بہترین جہنم ہے. طویل سفر کر کے اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے, اللہ نے فرمانا ہے تمہارا جو کھانا پینا ہے وہ حرام کا ہے, جسم پہ جو کپڑے ہیں یہ بھی حرام کے ہیں, پیٹ میں غذا ہے یہ بھی حرام ہے. تو اللہ اس کا جا بولا کیسے کیوں تمہاری پکار, اس میں دار و مدار ہے ولایت کا, مریدوں کا مال ہضم کرنے والے ہڑپ کرنے والے پیر اور وہ سرکاری افسر اور وہ وزیر اور وہ اقتدار والے جو قوم کا پیسہ کھاتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں عمرے بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالی یہ دیکھتا ہے کہ پیٹ میں رضا کہاں سے آئی, آپ جو کچھ کھایا آپ نے کہاں سے آئی. خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کا اسوا اور ان کی زندگی آپ دیکھیے, کیا زندگی تھی ان کی, مشرق و مغرب تک ان کی خلافت تھی. عمر رضی اللہ عنہ کا عہد دیکھیے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت دیکھیے, عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کی خلافت دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس امانت کو امانت کے ساتھ اپنے باغ میں آنے والوں تک پہنچایا, بیت المال کی ایک پائی کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا, جو تنخواہ ملتی تھی اس میں بھی محاسبہ ہوتا تھا اور ایک بہت بڑے دینی ادارے کے بزرگ کے بارے میں اس صاحب نے بتایا کہ وہ حدیث کا درس دیتے تھے اور انگریز کے زمانے میں ان کی 5 روپے تنخواہ تھی, جب وہ پڑھانے آتے تھے تو گھڑی کو دیکھتے تھے کہ کتنے گھنٹے پڑھایا اور مہینے میں کتنے دن ہیں, کتنے دنوں میں کتنے گھنٹے ہیں جن کے ان کو 5 روپے ملتے ہیں. 30 دن کے بعد حساب کتاب کرتے تھے اور مدرسے والوں سے کہتے تھے کہ میں اتنے دن لیٹ آیا تھا اور اتنے دن میں جلدی چلا گیا تھا, اس کے پیسے میں نے خود کاٹ لیے ہیں, میں 5 روپے میں سے 2.5 یا 1.5 روپے کا مستحق ہوں, باقی میرے لیے جائز نہیں ہے, مدرسے کی بیت المال یا مدرسے کی فن میں اس کو رکھ لیجیے. ایک اور بزرگ ہے آج بھی زندہ ہے, ہندوستان کے ایک بہت بڑے دینی مرکز سے ان کا تعلق ہے, وہ 10-15 میل کا سفر اپنی سائیکل پہ طے کرتے ہیں, 40 سال سے اس مدرسے کے ملازم ہیں اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں اور فرماتے تھے کہ تم پر جو رب نے نعمتیں دی ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرو, تحدیث سے نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں فخر کے لیے نہیں. فرمایا 40 سال سے مدرسے کی خدمت کر رہا ہوں, اللہ کی قسم مدرسے سے آج تک ایک کپ چائے بھی نہیں پی. ایک صاحب ان سے ملنے گئے تو مدرسے والوں نے چائے بھیجی, 2 پیالیاں چائے تھیں, انہوں نے 1 پیالی واپس کر دی. فرمایا مہمان کے لیے ہے, میرا حق نہیں بنتا اس لیے کہ میں صاحب حیثیت ہوں. ایسے لوگ آج بھی زندہ ہیں, 40 سال سے مدرسے کی خدمت ہو رہی ہے, صاحب حیثیت ہیں, اتنی بڑی حیثیت بھی نہیں ہے, گاڑی میں نہیں آتے اپنی سائیکل پہ آتے ہیں, گویا کہ متوسط طبقے سے تعلق ہے, بہت بڑے مالدار نہیں ہیں, اپنی گاڑی میں نہیں آتے بلکہ سائیکل پہ 15-20 کلومیٹر میل کا سفر وہ طے کرتے ہیں. 40 سال سے آج تک ایک کپ چائے نہیں پی, دینی مدرسوں کے نام سے جو لاکھوں روپیہ جاتا ہے جن کے پاس اور وہ جو کچھ کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے ہے, لیکن انہیں اسی جلد میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو اس طریقے سے ہر شعبے میں چند ایک مخلص ضرور ایسے موجود ہیں, لیکن اکثریت کا حال ہم سب کے سامنے ہے. جس شعبے میں چلے جائیے حرام خوری اور حرام, یعنی عجیب بات تو یہ ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز سب ختم ہو گئی, دوسروں کا مال جو کھاتے ہیں لوگ گویا کہ وہ اس کے حقدار. اور اگر آپ کسی سے کہہ لیجیے, کسی سے کہہ کے دیکھیے, خنزیر کا گوشت آپ لے لیجیے 1 کلو گوشت خنزیر کا, اور کسی آدمی سے کہیں گے کسی کسٹم افسر سے معاف کیجیے, یا کسی بھی سرکاری شعبے کے افسر سے, کسٹم والے بیچارے خواہ مخواہ بن رہا ہے, حالانکہ سب یہ کام کرتے ہیں, اس سے کہیے کہ حضرت یہ 1 کلو گوشت ہے اور یہ خنزیر کا آپ نے بچوں کو کھلائیے, کیا کہے گا وہ آپ, جب زیادہ غصے والا تھا تو تھپڑ مارے گا. یا آپ کو جھگڑا ضرور کرے گا, یا آپ کو شرم نہیں آتی, یا آپ مجھے یہودی سمجھو مسلمان حرام ہے سمجھنے کا کوئی. ارے بھائی ایک کلو گوشت تم اپنے بچوں کو حرام کا نہیں کھلاتے, لیکن مجھے دس دس بیس تیس ہزار روپیہ روزانہ کا لاتے ہو, اور تمہارے گھر کا جو فرنیچر ہے لاکھوں روپے کا, یہ جو حرام تم لائے ہو, جس حرام پر تمہارے بچے بیس بیس سال سے پڑھ رہے ہیں, کسی کو نہ کوئی فکر نہیں. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ایک کلو گوشت خنزیر کا, تم بڑے حصے میں آتے سے باہر ہو جاتے, لیکن تم تو تمہاری زندگی حرام میں گزری, بیوی کو حرام کھلاتے ہو, بچوں کو حرام کھلاتے ہو, پچاس پچاس سال سے حرام کھا رہے ہو, نوکر شاہی یہ جو دو دیسی ہیں ہمارے یہاں, یہ کیا کرتے ہیں؟ ملک کا خیال دونوں ہاتھوں سے لوٹ کھائیں گے؟ اس کی کوئی فکر نہیں, حرام خود کھایا جا رہا ہے. تو یہ بڑے پتے کی بات ہے, اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہماری عبادتوں میں جان باقی نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو کمائیاں ہیں وہ یا تو حرام ہیں اور یا مشروط ہیں. سعد بن ابی وقاص رشتے میں ماموں ہیں آپ کے, اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. وہ جب یہ درخواست لے کے آئے کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, میری دعائیں قبول ہونے لگے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مت حمل, ساتھ اپنی کمائی کھانا پینا صاف پاک رکھو, دعائیں تمہاری قبول ہوں. اصحاب کہف کا واقعہ تو بنا ہے نا, آپ نے سے اٹھے آپ نے ایک ساتھی سے کہا جا کے کھانا لاؤ, لیکن ساتھ میں تاکید کی فل ینظر ایھا ازکا طعاما, تلاش کرنا جہاں اچھا صاف ستھرا ہوٹل ہو, پاک صاف لوگ ہوں, دیندار لوگ ہوں, نمازیں پڑھنے والے متقی لوگ ہوں, اگر ایسا کوئی اچھا ہوٹل ہے اچھے لوگوں کا وہاں سے کھانا لانا. یہ نہیں کہ جہاں گئے تو کھا لیا, جو کچھ ملا تو کھا لیا, صرف یہ لگائی ازکا طعاما, پاک صاف کھانا لانا. وہ جانتے تھے کہ دار و مدار سارا تو کھانے پر ہی ہے, جو پیٹ میں گیا اس کو جان میں یوں تو. کسی نے کہا کہ پوچھے کہ فلا محلے کے فقہا اور علماء مستجاب الدعوات ہیں, فلا محلے میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ والے ہیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور دیکھو تمہاری شکایتیں لوگ لے کر ان کے پاس گئے ہیں, تمہاری خیر نہیں ہے, تمہارے لیے بدعا کریں گے. تاریخی واقعہ ہے, حجاج بن یوسف سے کہا لوگوں نے جب تمہاری خیر میں وہ جو فلا محلہ ہے اس میں اللہ کے کچھ ایسے صالح مستقی بندے رہتے ہیں, ان کے پاس لوگ تمہاری شکایتیں لے کے گئے ہیں, اور ان سے کہا گیا ہے کہ تمہارے حق میں بدعا کریں. حجاج بن یوسف بہت نہایت کی جتنی آدمی تھا, آپ میں سے بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ وہ حافظ قرآن بھی تھا, اور وہ نماز خود پڑھایا کرتا تھا, جمعہ کا خطبہ خود دیا کرتا تھا. بہرحال حجاج نے ایک سال چلی نہیں تھا, جانتا تھا کہ دعائیں سب قبول ہوتی ہیں. وہ سارے محلے والوں کی دعوت کی, اپنے گھر میں لا کر کے کھانا کھلایا. جب کھانے میں سب فارغ ہوئے سب کے سب, تو اس کے بعد کہنے لگا فراغت کے بعد بزرگوں سے اور لوگوں سے کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ میرے لیے بدعا کر رہے ہیں, تو میں نے آپ کو حرام کھانا کھلا دیا ہے, اب چالیس دن تک آپ کی دعائیں قبول ہوں گی نہیں, اور میں آپ کی گھر سے محفوظ ہو گیا. حرام کمائی پیٹ میں اگر چلی جائے, اس سے نماز روزہ دعا کوئی چیز قبول نہیں ہوتی. تھوڑا کمائیے حلال کمائیے, اس میں برکت ہے. زیادہ ہو حرام ہو مشکوک ہو اس کی برکت نہیں ہوتی. تھوڑا کمائیے کم کمائیے, لیکن حلال ہو, یقین ہو آپ کو کہ میری ملازمت جو میرے دل میں کام کیا گیا ہے اس کو میں پوری ڈیوٹی میری بالکل صحیح ہے, تو تنخواہ مجھے میرے لیے الحمد للہ حلال ہے. میرے لیے سب دیکھیے عبادت میں مزہ آتا ہے کہ نہیں, نماز میں روح اور جان پیدا ہوتی ہے کہ نہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں. حرام سے بچیے اور مشکوک چیزوں سے بچیے, جو چیز صبح میں ڈالے تو بجے اور کتنی ہی میٹھی اور کتنی ہی مرغوب اور کتنی ہی لذیذ, نہ یوری بکا ہلا نہ یوری بک. ترمذی کی حدیث آپ نے فرمایا جو چیز شک میں ڈالے اس کو وہ لوگ اس کے بارے میں یقین ہے کہ ہاں یہ درست ہے. یہ وہ چند اہم امور تھے جو ولایت کے حق میں اور ولایت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے بیان کیے گئے. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو حق سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, بادل کو بادل سمجھنے اس کے بچے کی ہمیں توفیق دے. صلی اللہ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
یہ وہ حدیث قدسی ہے جس سے جنایت کے مفہوم کے درد کا آغاز ہوا تھا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے نقل کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ قال, اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں من عادانی ولیا فقد آذنته بالحرب, جس کسی نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھی تو فقد آذنته بالحرب میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ, اور میرا بندہ جن چیزوں کی بنا پر میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مجھے ان میں سب سے زیادہ وہ چیزیں پسند ہیں نمت طرف کو علئی جو میں نے اس پر خرچ کی ہے. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه, اور میرا بندہ نوافل کی کثرت اور نوافل کی تکمیل کو بنیاد بنا کر اس میں مشغول رکھتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فإذا احببته, اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں كنت سمعه الذي يسمع به, تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. وبصره الذي يبصر به, اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. ويده التي يبطش بها, اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اپنے کام وغیرہ انجام دیتا ہے. بس اصل میں پکڑ کے لیے ہے, تو اس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے یعنی اپنے امور کو انجام دیتا ہے. غریب لہ التی یم کی دیہا, اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. ولا ان سے علمی لہو اطین, اور اگر یہ میرا محبوب بندہ یہ میرا ولی مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں. لہو اطین نون جو ہے یہ تاکید کا نون ہے, میں ضرور اس کو اس کے سوال کرنے پر اپنی طرف سے عطا کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, اور جب وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. یہ وہ حدیث تھی جو کہ حدیث قدسی تھی, اور جس کی تفصیل گزشتہ تین ضرور میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ ولی کا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا صحیح مفہوم ہے. اس سلسلے میں ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ کرامت کا کیا معیار ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور یہ بھی اسی ولایت کے مفہوم سے متعلق ایک سوال تھا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں اور صحیح احادیث میں, تو ہمیں بعض اوقات یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لا كان لنبي أن يأتي بآية إلا بإذن الله,
کوئی نبی بھی کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا مگر یہ کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض اوقات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے یا ان کی درخواست سے جو اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کرتے ہیں ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں یا ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کو خلاف فطرت یا ماں فوق الفطرت یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک نرالا اور عجیب سا کام پیش آیا ہے. مثلاً رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب معجزے طلب کیے گئے تو اس طرح کا قصہ اتو انشق القمر چاند جو ٹکڑے ہوا یہ آپ کا معجزہ تھا. اور جس طریقے سے متفق علیہ احادیث میں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور بعض اور احادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک سے جو معجزات رونما ہوئے اور جو آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ ایسے واقعات ہوئے ان میں یہ واقعہ بھی صحیح احادیث میں موجود ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پانی میں برکت دی، کھانے میں برکت دی اور بارش برسائی وغیرہ. اور یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے جس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہ ایک مرتبہ پانی کی تکلیف اور قلت کی وجہ سے جب پانی طلب کیا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چھوٹا سا پیالہ لکڑی کا منگوایا اور اس کے اندر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا. اور صحابہ رضی اللہ عنہم خاص طور پہ جابر رضی اللہ عنہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں جو تھی ان سے پانی چھوٹ رہا ہے، کبھی کبھی نل سے پانی نکلتا ہے یا کسی کپڑے سے پانی چھوٹتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی چھوٹ رہا تھا. اور اس مرحلے پہ جس مرحلے پہ پانی کی اصل ضرورت تھی، ایک روایت میں یہ جابر بن عبداللہ صحیح بخاری کی روایت میں کہتے ہیں کہ ہماری تعداد اس وقت 1400 کے قریب تھی، 1400 افراد نے پانی پیا بھی اور استنجا اور غسل اور وضو بھی کیا اور اپنے اپنے مستنجے وغیرہ اور جو برتن ان کے پاس تھے وہ سارے پانی سے بھر دی. بعض اور روایات میں جو تعداد ہے اصحاب رسول کی وہ 1400 سے کہیں زیادہ بتائی گئی. تو یہ وہ معجزات تھے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے رونما ہوئے کہ نبی کی ذات سے متعلق اس قسم کے امور کو معجزہ کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر بھی دال ہوتا ہے یعنی دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نبی کی نبوت اور رسالت پر بھی دلالت کرتا ہے. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت کم معجزے لوگوں کے سامنے اللہ کے حکم سے پیش کیے، اس لیے کہ آپ نے جس مذہب کو پیش کیا وہ ایک عملی مذہب ہے اور وہ ایک نظام حیات ہے اور وہ ایک تجرباتی مراحل سے انسان کو گزارتا ہے، وہ صرف قصے کہانیوں کا اور معجزے اور کرامات کا مذہب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکے کی طویل زندگی میں آپ نے جب دعوت کو پیش کیا تو اگر آپ چاہتے تو روزانہ ایک نہ ایک معجزہ ان کے سامنے پیش کر سکتے تھے مگر آپ نے کوئی معجزہ پیش نہیں کیا بلکہ آپ عملی دعوت ان کو یہ دیتے رہے یہ کہہ کر کہ ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ مخلصین. تو سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ توحید خالق کا اقرار کرنا، اس سے بڑا معجزہ اور کرامت اور کوئی نہیں. اور اس کے بعد جو امت کے صالحین اور متقین افراد سے جو چیز متعلق ہے اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اولیاء اللہ اور یہ صالحین اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض اوقات کچھ قسم کے واقعات ان کے ساتھ ہی پیش آتے ہیں جو مافوق الفطرت ہوتے ہیں یا جو افراد سے ماورہ ہوتے ہیں اور جن کو ہم کرامت کہتے ہیں. لیکن اس کرامت کو سمجھنے کے لیے جو معیار ہمارے پاس ہے وہ بذات خود یہ کرامت نہیں ہے بلکہ جو ہمارے پاس معیار ہے جو ہمیں قرآن و سنت نے دیا وہ یہ ہے کہ جس شخص کے ہاتھوں یا جس شخص کی ذات سے متعلق یہ کرامتیں ہیں اس شخص کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس کے عمل کو پرکھا جائے گا قرآن و سنت کی کٹوتی اور شریعت کی کٹوتی. اگر وہ اس کے مطابق ہے تب سے یہ کرامت صحیح کرامت ہے، اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے جس شخص کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے
یا کچھ پڑھنے وغیرہ سے اگر کوئی کرامت دیکھنے والے کو دکھائی دیتی ہے اور اس شخص کا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کرامت کو کرامت نہیں کہا جائے گا, اس کو سحر کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم جادو کہہ سکتے ہیں, اس کو ہپناٹزم وغیرہ ہم کہہ سکتے ہیں, اس کو دیکھنے والوں کی نظر بندی ہم کہہ سکتے ہیں, اس کو کوئی اور مکر اور فریب اور مکاری اور عیاری اور دھوکہ دہی جو ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو کرامت اور صحیح نہیں کہا جائے. کیونکہ اگر صرف کرامت حق ہے تو دجال سے بڑا کرامتیں دکھانے والا اور کوئی نہیں. متفق علیہ احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہ ایسی ایسی کرامتیں دکھائے گا کہ لوگ ان کرامتوں کو دیکھ کر حیران رہ جائیں اور کمزور عقیدے کے لوگ اس پر ایمان بھی لائیں گے. یہ تو وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا, وہ جس طرح صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے اور اصحاب سنن نے اپنی اپنی کتب میں ان احادیث کو نقل کیا ہے, تو یہ چاہتا تھا کہ ان احادیث کے مضمون کو تفصیل سے ہم پڑھیں, مگر یہ تمام احادیث اتنی طویل ہیں جو کہ کتب احادیث میں موجود ہیں کہ جن کو پڑھنے کے لیے طویل وقت چاہیے, اور کیونکہ یہ سوال ضمن ہے اس لیے جو متن ہے احادیث کا اس کو حذف کیا گیا ہے اور صرف مفہوم کو بیان کیا جا رہا ہے. تو صحیح احادیث میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک بستی سر سے گزرے گا اور وہ بستی والوں سے کہے گا کہ تم اس پر ایمان لے آؤ. بستی والے اس پر ایمان نہیں لائیں گے, وہ ہاتھ کا اشارہ کرے گا تو اس بستی والوں کے پاس جتنا مال ہوگا وہ سارے کا سارا غائب ہو جائے گا, ان کی زمینوں کی ہریالی وہ تباہی و بربادی میں تبدیل ہو جائے گی اور ان کے پاس کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور وہ بھوک اور پیاس اور غربت اور سخت سالی کا شکار ہو جائے گی. کل بھر میں یہ سب کچھ ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے وہ ایک دوسری بستی سے گزرے گا جو کہ غربا اور مسکین لوگوں کی بستی ہوگی اور وہ ہاتھ کے اشارے سے ان کو ہیرے جواہرات اور سونے اور چاندی اور نقد پیسوں سے نواز دے گا. تو جو کمزور درجے کے ایمان والے ہوں گے جن کے عقیدے میں پختگی نہیں ہوگی وہ اس پر ایمان لے آئیں گے, لیکن جو صحیح توحید خالص کے ماننے والے ہوں گے وہ اس کے منہ پر کہیں گے کہ تم وہی دجال ہو جس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ مدینہ کے دیر و نواب میں ایک بستی ہوگی, اس بستی سے وہ گزرے گا اور وہاں ایک شخص کو وہ بلا کے اپنی دعوت اس کے سامنے پیش کرے گا اور یہ اللہ کا موحد بندہ اس کی دعوت کو رد کرے گا. تو لوگوں کے سامنے اس شخص کو وہ قتل کر دے گا اور اس کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرے گا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اس سے بڑی کرامت ہوئی ہے کہ مردے کو زندہ کیا جائے. یہ کرامت سوائے دجال کے اور کسی کا سرزت نہیں ہوگی. دوبارہ اس کو زندہ کرے گا اور اس سے دوبارہ یہ کہے گا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے. یہ اللہ کا موحد بندہ یہ کہے گا کہ تمہارے بارے میں میری جو پہلے رائے تھی کہ تم دجال ہو اور چھوٹے ہو اس میں اضافہ تو ہوا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی, اور میں پھر تم سے کہتا ہوں کہ تم وہی جھوٹے دجال ہو جس کی پیشن گوئی ہم سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور جس کی اصطلاح ہمیں ہمارے علماء نے دی. دجال دوبارہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن دوبارہ قتل نہیں کر سکے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس کرامت سے نوازا ہوگا وہ یہ ہوگی کہ وہ صرف ایک مرتبہ کسی کو قتل کر سکتا ہے, دوسری مرتبہ نہیں. اور یہ شخص لوگوں سے کہے گا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ وہ دجال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ ایک ہی مرتبہ زندہ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے, دوبارہ اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے, یہی وہ دجال ہے اس کے بارے میں سن رہے ہیں. تو اگر یہ انہونے قسم کے واقعات اور حادثات کرنا, بیماروں کے ہاتھ پیر سے ان کو شفا کا مل جانا اور یا اور جو روزگار کے مسائل ہیں یہ حل ہو جانا, یا دل کے اندر جو بات ہے اس کو معلوم کر لینا, یا یہ بتانا کہ آپ کے والد صاحب کا نام یہ ہے, آپ کی والدہ کا نام یہ ہے, آپ اتنے بھائی بہن ہیں, آپ کی شادی جو ہے وہ فلاں سال میں ہوگی, آپ کے اتنے بچے ہوں گے وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں اگرچہ خواب و درست کیوں نہ ہو, یہ تو تمام کی تمام کبھی درست نہیں ہوتی, اس لیے کہ مظلومی اور فرحان اور یہ تعویذ گندہ فروش وغیرہ اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں اس میں سے کچھ درست نکلتی ہیں کچھ غلط نکلتی ہیں. ویسے بھی اندھیرے کا یہ تیر ہے, اندھیرے میں اگر آپ کسی چیز سے کئی مرتبہ وار کریں تو ایک نہ ایک آخر اس میں صحیح وار تک وہ پہنچ ہی جاتا ہے صحیح جگہ تک. تو اگر یہ تمام باتیں درست بھی ہو جائیں تب بھی یہ ولایت کا معیار نہیں بن سکتا. ولایت کا جو معیار اللہ نے اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص متبع سنت ہو, متبع شریعت ہو. اگر یہ کرامتیں دکھانے والا اور یہ غیب کی بعض خبریں جاننے والا اور یہ جو بعض چیزیں یہ بتاتے ہیں ان میں کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے, اس لیے کہ بعض ایسے علوم جن میں شرح صحیح جادو بھی شامل ہے اور جن میں یہ بھی شامل ہے کہ بعض انسانی شیطان جب شریر اور خبیث جنات سے اتحاد اور الحاق کر لیتے ہیں تو یہ خبیث اور گندے جنات ان کو آ کر بعض چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں. مثلاً یہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے پاس فلاں آدمی آنے والا ہے, اس کا نام یہ ہے, اس کے والد کا نام یہ ہے اور وہ فلاں گاؤں سے چلا ہے اور وہ فلاں مسئلے کے حل کے سلسلے میں آپ کے پاس آ رہا ہے. تو جو بھی وہ آدمی پیر صاحب کے پاس پہنچتا ہے یہ پیر صاحب فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارا نام یہ ہے اور تم فلاں گاؤں سے آئے ہو اور تمہارا یہ مسئلہ ہے. تو ظاہر ہے کمزور عقیدے کا آدمی فوراً اس پر ایمان لے آتا ہے کہ یہ تو بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس قسم کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں جو مختلف بسوں میں, ریلوے میں, ریل گاڑیوں میں, حتیٰ کہ ہوائی جہازوں تک میں سفر کرتے ہیں اور دوران سفر دوسرے مسافروں سے اپنا تعارف کراتے ہیں اور پھر باتیں باتوں میں کہتے ہیں کہ میں تو بہت پریشان تھا, فلا مسئلہ مجھے درپیش تھا, کہیں بھی حل نہیں ہوا, تو مجھے ایک صاحب نے فلاں پیر صاحب کا پتہ دیا, وہاں میں گیا اور وہاں جانے کے ساتھ ہی میرا مسئلہ حل ہو گیا. یہ پروپیگنڈا اس طریقے سے ہی کیا جاتا ہے. اور عورت کیونکہ فطرتاً بہت جلد اور بہت تیزی سے کسی بھی واقعے یا حادثے یا بات کو قبول کرنے والی ہوتی ہے اور فطرتاً عقل کے لحاظ سے بھی مرد کے مقابلے میں وہ کمزور ثابت ہوئی ہے, تو اس لحاظ سے سب سے کامیاب میدان ان لوگوں کا خواتین ہے اور ہر محلے اور ہر شہر میں عورتوں کو انہوں نے ایجنٹ بنا کر یہ لوگ بھیجتے ہیں جو مختلف محلوں اور گھروں میں جا جا کر پروپیگنڈا کرتی ہیں, جس میں ہاں اولاد نہیں ہوتی اس سے کہتی ہیں کہ تم فلاں مزار پہ جاؤ اور فلاں جگہ بزرگوں کو تعویذ دیں گے تمہارا بچہ ہو جائے گا, اور اگر کوئی اور مسئلہ ہے اس سلسلے میں بھی یہ ایک قسم کا پروپیگنڈا کرتی ہے جس سے دوسری خواتین فوراً متاثر ہو جاتی ہیں. اور ظاہر ہے عورتوں کی باتیں عورتوں کا ملنا تو معروف چیز ہے, تو عورتوں کے ذریعے وہ بات کہ جو مرد مہینوں اور سالوں میں بھی شہر کے کونے کونے تک نہیں پہنچا سکتے وہ خواتین کی مدد سے ایک ہفتے کے اندر ہی پورے شہر میں ڈھنڈورا اس کا مچ جاتا ہے کہ فلاں صاحب بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ. تو کرامت کا معیار یہ ہے کہ جس شخص سے یہ کرامت سرزد ہو رہی ہے اس شخص کو دیکھا جائے گا کہ جس کی کمائی کہاں سے آتی ہے, کہاں سے کھاتا پیتا ہے اور اس کا ذاتی کردار کیا ہے, اس کی بیوی اور اس کی اولاد اور اس کے گھر والوں کا کردار کیا ہے اور یہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے, قرآن و سنت کا متبع ہے, شریعت و سنت کا تابع ہے یا اس کا مخالف ہے. رسول اللہ علیہ السلام جب یہ فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث میں کہ من رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری کسی سنت سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں ہے, تو جو ان سے نہ ہو اس سے صحیح کرامت کیسے سرزد ہو سکتی. تو یہ کرامت کے ظلم میں ایک ظلمی کا موضوع تھا جس کو بیان کیا گیا یہ سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ اگر کسی شخص سے کسی ایسی حرکت کا اقدار ہوتا ہے تو اس سے عام لوگوں کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے, جادو کے ذریعے, اور وہ خبیث جنات جو کہ ان خبیث انسانوں کے تابع ہوتے ہیں, ان کی مدد سے یا کسی اور وجہ سے بعض اوقات اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو عام لوگوں کو عجیب نظر آتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا مداری, ہمارے یہاں جو مداری ہوتے ہیں بچپن میں ہم نے بھی بہت تماشے دیکھے ہیں مداریوں کے, وہ مداری جو کہ اپنا کھیل دکھاتے ہیں ہر محلے اور ہر شہر میں, اگر کرامتیں حق کا معیار ہوتی تو گلی گلی گھومنے والے ان مداریوں سے بڑا غنی تو کوئی نہیں ہو. یہ کہ مداریوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی وہ غریب قسم کی حرکتیں ان سے سرگت ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. وہ ایک آدمی کو لٹا دیتے ہیں اور پھر اس کی گردن پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ گردن الگ ہو گئی, اوپر ظاہر ایک چادر پڑی ہوئی ہوتی ہے. آپ میں سے بہت سارے نے یہ چیز دیکھی ہوگی, اس شخص کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہوتی ہے, اس کو زمین پر لٹاتے ہیں اور پھر جب وہ مداری اپنے ہاتھ کی گردن پہ رکھتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ گردن جھڑ کے الگ ہو گئی. اگر یہی کرامت ہو تو پھر اس کو اپنا تیر بنا لے, اس کی جھڑ کر لے. تو یہ اس قسم کی حرکتیں جو یہ روایت کے لیے نہ تو معیار ہے اور نہ کسی صحیح موقف شخص کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ ہندو اپنے ان معبودوں اور بھگوانوں کے پاس جا جا کر جو مرادیں مانگتے ہیں آخر ان کی مرادیں بھی تو پوری ہوتی ہیں, تو پتھر انہیں کیا دیتا ہے؟ اللہ کی بات دیتی ہے, یہ الگ بات ہے کہ ان کا عقیدہ پتھر پہ آ گیا ہے. ان معاملہ ان کا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے مردے کی قبروں پہ جاتے ہیں یا کسی اور دھوکے باز اور فریبی شخص کے پاس جا کر اس کے سامنے اپنے زمین کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. تو کرامت جس شخص کے سرگت ہو اس شخص کو دیکھا جائے, جس طریقے سے تابعین اور سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کا متبع ہے. اگر کوئی شخص صحیح معنی میں صالح اور متقی ہے اس سے بڑا غنی اور کوئی نہیں ہے, اور اس سے بڑی کرامت اور کوئی نہیں ہے تو یہ صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہے اور اس کا فرما بردار ہے. اور ولایت کے بارے میں یہ بھی بات آپ سمجھ لیجیے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کے ہاتھوں بعض کرامات کو اس لیے بھی عام لوگوں کو دکھاتا ہے کہ اس سے عام لوگوں کے ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے. اس طریقے سے جہاد کرتے ہوئے بعض مجاہدوں سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے, اور جانب تبلیغ کرتے ہوئے اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے صالح اور متقی اور صحیح مبلغین اور داعین کے ہاتھوں میں بعض اوقات کرامتوں کا صدور ہوتا ہے. تو یہ وہ کرامتیں ہیں جو صحیح ہیں, اس لیے کہ جن سے صادر ہو رہی ہیں وہ صالح اور متقی بن رہے ہیں.